أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في العرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اذان گرامی قدر، سالهای گذشتہ کی طرح اس ماہ رمضان المبارک میں بھی درس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم ان تمام صاحبان ایمان کے لیے دعا کریں جو سالہا سال تک ہمارے ساتھ انہیں دروس میں شرکت کرتے رہے، سنتے رہے، میل ملاپ کرتے رہے، مگر پروردگار کی مصلحت کے تحت وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. پروردگار ان کی اور باقی جملہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو وقت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دوسری دعا بھی بڑی اہم ہے کہ پروردگارا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، علوم آل محمد سیکھنے کی مسلسل توفیق عطا کرتا رہے. کیونکہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان قوی و طاقتور ہوتا ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے تو وہ سال بہ سال کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے. 50 سال کی عمر میں پھر قوت تھی، لیکن 60 سال کی عمر میں توانائی میں کمی آ جائے گی. 60 سال کی عمر میں پھر بھی کچھ چلنے پینے کے قابل ہوگا، 70 سال کی عمر میں اور کمزوری آ جائے گی. اس اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، مگر روحانی طاقت و قوت ہمیں فقط آل محمد کے در سے ملتی ہے. چنانچہ مسلسل ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی روح کو طاقتور بناتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ ہر سال یہ سلسلہ رہا ہے، گفتگو کے دو حصے ہوتے ہیں. ابتدائی طور پر میں کچھ فقہی مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں، انہی مسائل کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے. چنانچہ اس سال بھی گفتگو کا پہلا حصہ انہی مسائل پر مشتمل رہے گا جو لوگوں کو پیش آنے والے مسائل ہیں، اور گفتگو کا دوسرا حصہ اس سال یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسے سوروں کی تفسیر، یا تفسیر کے نہیں، تفہیم سمجھانا، ایسے سوروں کی تفہیم آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ جو عام طور پر ممبروں سے نہیں کی جاتی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ سورہ والعادیات، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں نے نام بھی نہ سنا ہو اس سورہ کی تفسیر. اور اسی طرح سے ایسے چھوٹے چھوٹے سورے کے جو تیسویں پارے میں زیادہ تر آئے ہیں، الم نشرح کی تفسیر ہے، انا انزلنا کی تفسیر آپ سنتے رہتے ہیں، مگر تیسویں پارے کے ایسے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر کے جو عام طور پر منظر پر نہیں آتی ہے، اس مرتبہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے مسلسل پیش کیے جائیں، تاکہ وہ سارے افراد کے جو قرآن ختم کرتے ہیں، خود اکیلے قرآن ختم کرتے ہیں، چونکہ رمضان ہی کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہذا اکثر افراد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم پورا قرآن ختم نہ کر سکتے ہوں تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ اب وہ دوسروں کے ساتھ، گھر والے اگر قرآن ختم کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر شیئرنگ کے طور پر قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آسان ترین پارہ تیسواں پارہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے کچھ سورے یاد ہوتے ہیں تو جلدی جلدی وہ پڑھ لیا جاتا ہے، تو تیسویں پارے ہی کے کچھ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں کہ جن کی عام طور پر لوگ تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کی تفسیر کے حوالے سے کبھی گفتگو سامنے نہیں آتی ہے۔ عام طور پر جن سوروں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، اتنے طولانی ہوتے ہیں کہ جن کو 15 دن 20 دن یا 10 دن مسلسل کھینچا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان چھوٹے سوروں کو جن کی تفسیر عام طور پر ممبر پر نہیں آتی اس کی تفہیم کے بارے میں کوشش کی جائے، لہذا اس اعتبار سے گفتگو کے یہ دو عنوانات ہیں، اور میں کوشش یہی کروں گا کہ گفتگو میری 45-50 منٹ کی ہو تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو، جلدی گفتگو ختم ہو جائے۔ اس پروگرام کے بعد بھی کچھ مقامات پر پروگرام ہونے والے ہوتے ہیں، وہاں اگر کچھ افراد شرکت کرنا چاہیں تو وہاں شرکت بھی کر سکیں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ با آواز بلند ایک سلوات پڑھیں، روزہ رکھنے والوں کے حوالے سے اس وقت جو دو اہم ترین مسائل لوگوں کی جانب سے مجھے پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مسائل دین کو جانتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ روزہ واجب ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر روزہ چھوڑ دیا تو ایک روزے کے عوض کفارہ دینا پڑے گا، 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 غریب افراد کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو مسائل ان کو معلوم ہے مگر اس کے باوجود کہتے ہیں نا کہ جو جتنا مسائل سیکھ لیتا ہے وہ اتنی ہی آسانیاں تلاش کرتا ہے، کوئی اور راستہ نکالیے، مولانا نے اس کو کوئی اور راستہ بتائیے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ ہم کو ایسا راستہ بتا دیں کہ سود حلال ہو جائے، پکا حلال، کوئی ہم ایسا راستہ بتا دیں کہ ہیروئن پہنا جائز ہو جائے، کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے اگر ہمیں دو بیویاں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو کوئی تیسرے راستے سے دو بیویاں تین بیویاں ہماری ہو جائیں۔ یہ عام طور پر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں، اچھا اس حوالے سے وہ قابل داد ہیں، قابل تحسین ہیں، کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ دین کے راستے سے جو کچھ جائز ہو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حرام میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، غلط کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے مسائل دین کو سیکھ لیا ہے مگر اس کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی کہیں سے اجازت مل جائے، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، ایک گروہ وہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے کہ جو بیچارہ اتنی مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم بتایا ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس کنفیوژن کی وجہ سے مسلسل وہ روزے پر روزے رکھے چلے جا رہا ہے مگر اسے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں۔ یہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک روزہ چھوڑنے کی فکر کر رہے ہیں اور دوسرا روزہ رکھنے کی فکر کر رہے ہیں مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا روزہ صحیح بن رہا ہے کہ صحیح نہیں بن رہا۔ آئیے اب میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اکثر مجھے فون آتے ہیں کہ میری بچی اسی سال بالغ ہوئی ہے اور 9 برس کی ہوئی ہے، اب اسی سال بالغ ہوئے ہیں اور اسی سال اس انداز سے روزے آ گئے ہیں کہ یہاں اس کا اسکول کھلا اور یہاں روزے واجب ہوگا اس پر، تو اب روزے رکھنے ہیں، اسکول کا کام کرنا ہے، پھر ٹیوشن کرنا ہے، روزے بھی بڑے بڑے ہیں، گرمیوں کے زمانہ ہے، تھکن بہت ہو جاتی ہے، تو کیا بچی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اچھا یہ کس بچی کی بات کر رہے ہیں جس کو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ بالغ ہے، اسلام کی نگاہ میں بچی نہیں، یہ بالغ، بالغ کا مطلب ہے کہ اس کو اپنا حساب کتاب سارا خود رکھنا ہے، خمس کا، زکوٰۃ کا، نماز کا، یہ سارا حساب کتاب اسے خود رکھنا ہے. تو کیا بچی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اس لیے کہ اسکول جانے کے بعد اتنی زیادہ تھکن ہو جاتی ہے اس کو کہ ہوش نہیں ہوتا. پھر اسکول کے بعد ٹیوشن بھی پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رات کو نیاز کی کلاس میں یا قرآن خانی میں بھی جانا ہوتا ہے. تو کیا اتنی مشقت کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ عام طور پر یہ سوال بہت ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑکوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، خصوصیت سے ان والدین کے اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بچہ 14 برس کا، 15 برس کا ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے سینے ہی سے چپکا کے رکھتے ہیں، الگ نہیں ہونے دیتے. ایسا لگتا ہے کہ اگر اس عمر میں دودھ پلانے کی اجازت ہوتی تو وہ دودھ بھی پلا دیتے، مگر کیا کریں، وہ دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. اب ایسی مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت تھک جاتا ہے. اچھا، فقط آپ ہی کا بچہ ہے، دوسروں کے بچے نہیں ہیں؟ ان سب سے بڑھ کر اہل بیت کے بچے نہیں تھے، قاسم بچے نہیں تھے، اون محمد بچے نہیں تھے؟ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے کتنی بڑی خدمات انجام دی ہے. یہ تو فقط چند گھنٹے بھوکے رہنے کی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ جواب یہ کہ جی نہیں، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ایک اصول پیش نظر رکھ لیں. ایک اصول اگر سمجھ لیں گے تو ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ اصول کیا ہے؟ جب بھی ایک مقام پر واجب ہو اور دوسرے مقام پر مستحب ہو، ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، بائی مانا کہ اگر آپ مستحب کو انجام دینے جائیں تو واجب چھوٹ جائے، اور اگر آپ واجب کو انجام دینے جائیں تو مستحب چھوٹ جائے، تو ایسی صورت میں اصول کیا ہے؟ مستحب کو چھوڑ دو، واجب کو انجام دو. یہی اصول ہے نا، ہر آدمی جانتا ہے. جب اس طرح کا ٹکراؤ ہو جائے تو واجب کو ہر صورت میں انجام دینا ہے، چاہے مستحب کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ ہر آدمی کہے گا کہ جی ہاں واجب ہے، بالکل واجب ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسکول جانا واجب ہے کہ نہیں؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے. اسکول جانا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ جی نہیں، اسکول جانا واجب تو نہیں ہے. ٹیوشن جانا واجب ہے کہ نہیں؟ نہیں، ٹیوشن جانا واجب تو نہیں، نہ اسکول جانا واجب ہے نہ ٹیوشن جانا واجب ہے. اچھا مولانا، اگر واجب نہیں ہے تو کم از کم بہت تاکید تو کی گئی ہے نا، علم حاصل کرنے کی اسلام میں کتنی تاکید کی گئی ہے، محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو کہا گیا، یہ تاکید تو ہے نا، اتنی تاکید ہے تو ہمارا بچہ علم ہی تو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کا بچہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیا وہ واقعی طہارت و نجاست کے علم کو سیکھنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ اپنی نماز کو درست کروانے والا علم حاصل کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنی معرفت بڑھانے والا علم حاصل کرنے جا رہا ہے کہ خدا کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا، ائمہ کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یا وہ ایسا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ افریقہ کے فلاں ملک میں کتنی آبادی ہے؟ اگر ہم فرض کریں کہ یہ نہ جان سکے کہ کتنی آبادی ہے، اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ ساؤتھ افریقہ میں کتنی آبادی ہے اور ہمیں نہ آئے، تو کیا ہمیں دنیا کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا؟ اب ہم دنیا میں جینے کے قابل نہیں رہیں گے. دنیا کی بات چھوڑیے، پروردگار عذاب میں مبتلا کرے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو اس کو نہیں معلوم تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی کتنی آبادی ہے، لہٰذا جہنم میں ڈالو. ایسا ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں. تو جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے بچے، وہ کون سا علم ہے؟ اسی طرح کا علم ہے. اس طرح کا علم اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ والا علم مستحب ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ والا علم مستحب بھی نہیں. جس علم کو مستحب بتایا گیا وہ بالکل دوسرا علم. چنانچہ واجب اور مستحب کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے تو واجب کو ترجیح دینی ہے، مستحب کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ والا علم تو استحباب کی منزل پر بھی پورا نہیں اتر رہا. اسی لیے مجتہدین نے ایسے سوالوں کے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا ہے کہ اگر سارا مہینہ اسکول کی چھٹی کروانا پڑتی ہے تو چھٹی کروا لیں، مگر روزے رکھنے پڑیں گے. سارا مہینہ ٹیوشن کی چھٹی کروانی پڑتی ہے تو چھٹی کروا لیں، مگر روزے رکھنے پڑیں گے. یہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ایسی کمزوری طاری ہو جائے کہ بچہ یا بڑا فقط بستر میں پڑا رہے، دیکھیے اس کو فقط کمزوری ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا بڑھاپا نہیں ہے، کمزوری طاری ہو گئی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی اثر انسان اپنے اوپر ایسا طاری کر لیتا ہے
کہ اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے جو بیمار نہیں ہوتا ہے وہ بھی بیمار بن جاتا ہے. کچھ نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں, ماہر نفسیات سے اگر آپ پوچھیں آپ کو بتائیں گے. اگر آپ چار پانچ مرتبہ کسی سے کہہ دیں, گھر ہی کے اندر کسی سے کہہ دیں جو گلاس پانی لے کر آ رہا ہے مثلا, پانی پلانے کے لیے اگر وہ پانی لے کر آ رہا ہے, چار پانچ مرتبہ آپ اسے کہہ دیں کہ دیکھو تم جس طرح سے گلاس لے کے آتے ہو تم گر جاؤ گے, تم جیسے گلاس لے کے آتے ہو گر جاؤ گے, تم جیسے گلاس لے کے آتے ہو گر جاؤ, یہ چار پانچ مرتبہ اگر اس کے دیں ایک نہ ایک مرتبہ ضرور گر جائے گا, پانچویں چھٹی مرتبہ ضرور گر جائے گا. اس لیے کہ نفسیاتی پہلو ہوتا ہے, کبھی دھیان نہیں جاتا تھا وہاں دھیان جانے لگا. تو اذان محترم اگر اتنی کمزوری تاری ہو جائے کہ جہاں انسان کو بستر پر لیٹنا پڑ جائے, کوئی بیماری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے, ہل جل نہیں کر سکتے, وہاں پر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, روزہ رکھنا پڑے گا. ایک یہ پہلو ہے. چنانچہ میری گزارش ان تمام افراد سے ہوگی کہ جو بچوں کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں اور بہت حساس ہیں, ان تمام سے گزارش ہے کہ اسکول چھوڑنا, ٹیوشن چھوڑنا, باقی ساری چیزیں چھوڑنا ضروری ہو جائے گا روزہ رکھنے کے خاطر. اب آئیے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ بیچارے بیمار اپرادھ ہیں, اور ایسے بیمار اپرادھ ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بڑا ہی دشوار ہے. کچھ ایسی بیماریاں, شوگر کی بیماری. اچھا, شوگر کی بیماری والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو کھانا پینا پڑتا ہے, دن کے 12 بج گئے 1 بجے اب ان کو کچھ کھانا پینا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر ایک جگہ سے ذرا سا دوسری جگہ پر جانا ہو تو جا نہیں سکتے, لڑکھڑانے لگتے ہیں. اور ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے روزہ پورا کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے. یہ فقط شوگر والوں کا مسئلہ نہیں, کچھ ہارٹ والوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, السر والوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرے لوگوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی بیماری کے حوالے سے اگر روزے کے مسئلے کو صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ان کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ دو تین باتیں تو بالکل کلیئر ہیں. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ جائے گی, بڑھ جائے گی کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی شوگر کا جو پرسنٹیج ہے یہ شوگر کا پرسنٹیج اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اب مثلا ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ مثال غلط ہو, 200 ہو گئی یہ شوگر یا 220 ہو گئی, یہ بڑھ کے ایک دم اتنی ہو جائے گی کہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. بیماری شوگر کی ہو, ہارٹ کی ہو, السر کی ہو, کوئی بھی بیماری ہو, ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گی ان کی بیماری. تو ایسی صورت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری بیماری اتنی بڑھ جائے گی جو ناقابل کنٹرول ہوگی, ان کو روزہ نہیں رکھنا. ان کو معلوم ہے کہ ہماری بیماری بڑھ جائے گی کا مطلب ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ جو بیماری لگی ہوئی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہماری بیماری میں اضافہ ہو جائے, ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ ان کی بیماری بڑھے گی نہیں. بڑھے گی نہیں کا مطلب ہے کہ 2 ڈگری سے 4 ڈگری تک بخار نہیں پہنچے گا, 220 سے 420 تک شوگر نہیں جائے گی, ہارٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اتنی بڑی بیماری اتنی شدت کے ساتھ بڑھے گی نہیں, مگر اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں اگر ایک ہفتہ لگتا ہے تو 4 ہفتے لگ جائیں گے, طولانی ہو جائے گی. جو 220 ہے وہ 220 رہے گا, مگر یہ بڑھ کے جو ایک ہفتے میں ختم ہونا چاہیے وہ 4 ہفتے میں جا کے ختم ہوگا. ان کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے, ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے, لازم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں, لازم کو روزہ نہیں رکھنے. اچھا, اکثریت ایسی نہیں ہوتی, اکثریت ایسی نہیں ہوتی کہ جن کو یقین ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری بیماری ضرور بڑھ جائے گی. اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے کبھی نہیں بڑھتی, پتا نہیں چلتا کیا کرنا ہے, بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے, کبھی کچھ نہیں ہوتا. بالخصوص کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے درد بہت زیادہ ہوتا ہے, پیٹ کا درد بہت بڑھ جاتا ہے, سر کا درد بہت بڑھ جاتا ہے, خصوصیت سے درد شقیقہ, آدھے سر کا درد, مائگرین کا پین, یہ اس طرح کے پین اس طرح سے شدید قسم کے بڑھ جاتے ہیں, مگر وہ کبھی بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں ہوتا, پتہ نہیں چل رہا ہے, ان کو معلوم نہیں. ایسے افراد کیا کریں گے, یہ روزہ رکھیں گے نہ رکھیں. ان افراد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خود طے کریں کہ یہ والا روزہ رکھنا میرے لیے ضرر کا سبب بن رہا ہے, نقصان پہنچا دے گا مجھے, اتنا نقصان ہو جائے گا کہ جو عام آدمی برداشت نہیں کر پائے, یعنی مجھے اتنا درد ہو جائے گا کہ جو عام آدمی برداشت نہیں کرتا. تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر ایسی تکلیف ہو جائے, ایسا درد ہو جائے کہ جو عام آدمی برداشت نہ کرے, پھر ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا. یہ بھی اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں. تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو ایسا بھی نہیں ہے کہ زن ہو رہا ہو. پہلا آدمی اس کو یقین تھا, دوسرے آدمی کو زن تھا, تیسرا آدمی ایسا ہے کہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو مجھے میری بیماری بڑھ جائے گی, اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. اس خوف کی کیفیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے, اس کی بیماری ایسی نہیں کہ ہمیشہ اس کو روزہ تکلیف پہنچائے, کبھی پہنچائے گا کبھی نہیں پہنچائے گا. ایسے افراد کے بارے میں جو خوف اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی, میرے مرض میں بہت اضافہ ہو جائے گا, اس کے دل میں جو خوف پیدا ہو رہا ہے اصل میں اس کے خوف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں, بیوی بچے ہیں, رشتے دار ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, کیا ان کے ذہن میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ارے بھائی آپ روزہ رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی, آپ تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی خدشہ ہے کہ ہمارے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو جائے, کیونکہ ہمارے قریب ہیں, رشتے دار ہیں, لہذا ان کو بھی خدشہ ہے. یہ خدشہ کیا, یہی خوف ہے کہ ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اگر یہ روزہ رکھا تو ہماری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. ایسے خوف کی وجہ سے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں دو الگ الگ خوف میں نے بیان کیے ہیں, ایک ذاتی خوف, ذاتی خوف کی اہمیت نہیں, ایسا خوف, یہ ذاتی خوف ایسا ہے کہ جس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کی حالت بگڑ جاتی ہے, آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے, ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ایسے بیچارے بہت سارے افراد ہیں کہ جو مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں حالانکہ ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے, ان کی ذمہ داری ہے روزہ نہ رکھیں. چنانچہ ان دو روزہ رکھنے والوں کی کیفیت کو الگ الگ انداز سے سمجھنا پڑے گا. آخری بات یہاں تک ہے کہ اگر ابھی کوئی بیماری نہیں ہے, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر روزہ رکھیں گے تو بیماری آ جائے گی. روزہ رکھیں گے تو سر کا بہت درد شروع ہو جائے گا, ابھی کوئی سر میں درد نہیں ہو رہا, روزہ رکھیں گے تو پیٹ میں اتنا شدید درد ہو جائے گا جو ناقابل برداشت ہوگا. تو اگر ابھی کوئی بیماری نہ بھی ہو مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ بیماری آ رہی ہے, تب بھی ان لوگوں کے بارے میں حکم یہ کہ یہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے. چنانچہ یہ افراد جو بہت ہی زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں, ان کو اسلام نے آسانی دی ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکیں. ناٹ ایٹ آل, ان کو روزہ چھوڑنا پڑے گا, چاہیں تو نہیں, ان کو روزہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں اب چھوڑنے کے بعد کیا کرنا ہے, اگر سردیوں کے زمانے میں یہ آسانی سے رکھ لیں گے تو روزے کی قضا واجب ہو جائے گی, اور اگر سردیوں کے زمانے میں بھی یہ نہیں کر سکتے, سارا سال اس طرح سے ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں یہ ان افراد میں شامل ہوں گے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ یہ سارا سال بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں, اور ان کے بارے میں یہی ہے کہ پھر ان کو فدیہ دینا ہوتا ہے. اب یہ فدیہ کی گفتگو کا تذکرہ میں کل کروں گا. وہ افراد کے جو بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتے, نہ اس وقت نہ پورا سال, ان کو فدیہ دینا ہے, مگر اس رمضان کا فدیہ اس رمضان میں نہیں دینا ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا, جن افراد کے لیے روزہ رکھنا پاسبل نہیں ہے بیماری کی وجہ سے, ان کو کیا کرنا ہے. باواز بلند ایک سلوات پڑھیں ذرا. ہم اگرچہ میں نے شروع میں یہ اعلان کیا کہ قرآن مجید کے چھوٹے سوروں کی تفہیم کا سلسلہ یہاں شروع کر رہا ہے انشاءاللہ, مگر آج چونکہ پہلا دن ہے گفتگو کا, تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں اس کے حوالے سے مختصر سی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن مجید میں روزے کے بارے میں ایک ہی مقام پر سارے حکم کو جمع کر دیا گیا ہے. آپ نماز کے بارے میں دیکھیں تو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ونس تک مختلف جگہ پر اقیم الصلاۃ واتو الزکا، اقیم الصلاۃ واتو الزکا، نماز کے بارے میں حکم آتے جائیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں حکم آتے جائیں، حج کے بارے میں بھی اسی طرح سے، اور باقی اسلامی عبادات ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے، مگر روزے کے بارے میں سارے احکامات کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 186 تک مکمل کر دیا گیا، سارے احکامات، کمپلیٹ روزے کے مسائل بھی اس میں ہیں اور کمپلیٹ روزے کے بارے میں گفتگو بھی اسی میں. تو اب جو گفتگو اس حوالے سے بیان کی گئی ہے اس میں ہم ابتدائی طور پر ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کم از کم روزے کے حوالے سے کچھ باتیں زیادہ بہتر طور پر ہم سمجھ پائیں گے. روزے کی جو ابتدائی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے روزے داروں کے بارے میں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہے روزے کے بارے میں اور روزے کے احکامات بتائے جا رہے ہیں مگر درمیان میں کچھ اور باتیں بھی آ جاتی ہیں، تو اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ درمیان میں دوسری باتیں کیوں لائی گئی ہیں. آئیے دیکھیے آیت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی. صاحبان ایمان تم پر روزہ لکھ دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر لکھا گیا تھا. اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا یہی ہے کہ لکھ دیا گیا، مگر اس کی جب تفسیر کی جاتی ہے معصومین کی کتاب، معصومین کی احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم تقویٰ حاصل کر سکو. اچھا اس آیت کو اگر آپ پھر سے دیکھیں، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے پچھلی امت پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. اس میں کہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے ہی دین سمجھ لیں گے. بھائی ہم حدیث کی طرف کیوں جائیں؟ قرآن میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، خود قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن میں پچھلے زمانے کی باتیں بھی ہیں، اگلے زمانے کی باتیں بھی ہیں، ہمارے زمانے کی بات بھی ہے، تو ہم جو کچھ سمجھیں گے قرآن سے سمجھیں گے. کہاں لکھا ہوا اس میں؟ اس آیت میں تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنے دن روزہ رکھنا ہے. تو پھر بہتر تو یہ اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، تو اس سے تو بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سارا سال روزہ رکھنا ہے. اگر آپ قرآن سمجھ کے اس طرح سے سارا سال روزہ رکھیں تو آپ نے بہت اچھا قرآن سمجھا ہے، ایسا قرآن تو سمجھنا چاہیے. اب آئیے اگلی آیت میں اعلان ہوتا ہے ایام معدودات. کہہ رہے ہیں کہ پورا سال روزہ نہیں رکھنا ہے، معدود ایام میں روزہ رکھنا ہے، گنے چنے نہ، مگر پھر بھی تعداد نہیں بتائی، پھر بھی عدد نہیں بتایا کتنا عدد، کتنے روزے رکھنا، ایام معدود، گنے چنے چند روزے رکھنے. اس کے بعد کیا کر؟ وہ گنے چنے چند عدد میں یہ بھی نہیں بتایا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، یہ بھی نہیں بتایا. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ جب تک کہ حدیث کا سہارا نہ لیا جائے اس وقت تک یہ قرآن کسی کے لیے کافی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سمجھتے تھے ان کے لیے قرآن کافی نہیں تھا، تو اے میرے دوست مومن تیرے لیے کہاں سے کافی ہو جائے گا؟ اس لیے یہ پھر بھی نہیں پتا چلا کہ کون سے دن، بس چند دن روزے رکھنے، اب یہ نہیں پتا چلا کون سے دن. اس کے لیے اب رسول اور اولاد رسول کے پاس جانا پڑے گا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ہاں اگر کوئی شخص مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فعدت من ایام اخر، تو اتنے ہی دنوں کی تعداد میں پھر وہ دوسرے ایام میں روزے رکھ لے. رمضان کے مہینے میں مریض ہے، رمضان کے مہینے میں سفر ہے، اب اتنے ہی دنوں کو وہ اگلے مہینوں میں پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام، اور جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا انتہائی دشوار ہے، ابھی ساری گفتگو وہی گزری، جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا انتہائی دشوار ہے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے انتہائی دشواری کے باوجود یہ روزہ رکھ لیں گے، روزہ رکھنا ان کے لیے پاسبل ہے، رکھ لیں گے، مگر ان کو کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہے فدیۃ طعام و مسکین، پھر ان کو ایک فدیہ ادا کرنا ہے جو مسکین کو کھلانا ہے. جو ہمارے یہاں مجتہدین مسئلہ بھی بتاتے ہیں، یعنی ایک روزہ اگر بیماری کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے تو تین پاؤ آٹا یا خوراک والی کوئی چیز کسی غریب کو دینا ہے. یہاں پر لفظ فقط استعمال ہوا مسکین، مگر مسکین نے یہ نہیں بتایا کہ مومن مسکین یا مسلمان مسکین یا کافر مسکین. اس کے لیے پھر حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. یہ جملہ بڑا اہم ہے. عام طور پر جب روزے کی عبادت شروع ہوتی ہے تو ایک اتنا کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ 15 دن پہلے سے ایک مہینہ پہلے سے ٹینشن ساری ہو جاتا ہے, پھر رمضان آنے والا ہے, پھر روزہ رکھنا ہے, اب روزہ رکھنا ہے, بڑی مشکل سے گزارا ہو, کیا کریں گے, روزہ رکھنا ہے بھائی, گرمیوں کا بھی ٹائم ہے, روزہ پورا کرنا ہے, یہ روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, اتنا انہوں نے اپنے اوپر ٹینشن ساری کر لیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے روزے سے زیادہ مشکل میں وہ اس ٹینشن میں پڑ گئے ہیں. یعنی اگر وہ ٹینشن میں مبتلا نہ ہوتے تو شاید روزہ اتنی تکلیف نہیں پہنچاتا جتنا ٹینشن نے اس کو تکلیف پہنچا دی. نہیں, قرآن کی آیت کری فمن تطوع, جو اطمینان اور خوشی کے ساتھ یہ والا کام کرے. بھائی ٹینشن کیوں جاری کیا والوں میں؟ روزہ کوئی اذیت تھوڑی ہے, روزہ کوئی پنشمنٹ تھوڑی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ٹینشن میں مبتلا ہو جائے. ذرا سوچو تو صحیح کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں, اور اس کی بالکل سمپل مثالیں ہماری معاشرے میں بہت ساری موجود ہیں. میں فرض کیجیے کہ جاب کرتا ہوں, صبح 9 بجے میری جاب شروع ہوتی ہے, شام کو 6-7 بجے میری چھٹی ہوتی ہے. اب میں جو جاب کرتا ہوں اس جاب پر جس انداز سے میں جاتا ہوں, اکثریت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کراہت کے عالم میں جاب میں جا رہے ہوں گے, بھائی ڈیوٹی کرنا پڑے گی, جانا پڑے گا. یہ جتنی جاب کرنے والے ہیں ان کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو کراہت کے عالم میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود جی نہیں چاہ رہا ہوتا. یعنی اگر کبھی ان کو موقع مل جائے, اگر باس کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بھائی تمہاری چھٹی ہے, تو بہت خوش ہو جائیں گے کہ بھائی چھٹی مل گئی ہمیں. آج ایک ہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں مثلا یہ بچے ہیں, ان کے لیے کیا ہے, ان کو ایک دن ملتا ہے اتوار کا یا چھٹی کا ایک دن ملتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے. اچھا کرکٹ کھیلنے میں آپ کی جاب سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اس کو, اس کو صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, صبح سے لے کے شام تک اس کو مٹی میں دوڑنا پڑتا ہے, صبح سے لے کے شام تک اس کو بھرپور جسمانی توانائی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. جتنی تیز بالنگ کرا سکتا ہے اتنی تیز بالنگ کرنی پڑتی ہے, جتنا زوردار چھکا مار سکتا ہے اتنا زوردار چھکا مارنا ہوتا ہے, مگر یہ کبھی نہیں تھکتا. یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ کام میں کیسے کروں, آپ لوگ نہ مجھے کوئی پیسے دیتے ہو اس کے, نہ اس کا کوئی بینیفٹ ہے, نہ مجھے کوئی تنخواہ ملتی ہے. یہ کبھی تنخواہ لے کر کرکٹ نہیں کھیلتے ہوتے, محنت کرکٹ والے عام جاب کرنے والوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس کے لیے تنخواہ نہیں مانگتے. اگر فرض کیجیے کہ کبھی پابندی لگا دی جائے کہ بھائی آج تمہیں کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں, آج گھر میں بیٹھو, یہ بےچارے ناخوش ہو جائیں گے, غمگین ہو جائیں گے. بھائی غمگین کیوں ہو گئے, ہم نے تو تمہاری محنت چھڑوا دی, ہم نے تو تمہاری بھاگ دوڑ چھڑوا دی, ہم نے تو تمہارے دھوپ میں کھڑے ہونے کو روک دیا, تمہارے لیے آسانی پیدا کر, تم کو غمگین کیوں ہو گئے؟ نہیں, جو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے اس شوق کی وجہ سے ہے غمگین. دو چیزوں میں فرق دیکھا ہے, ایک روزہ رکھنے والا ایسا ہے جو تڑپ رہا ہے کہ پروردگارا وہ مہینہ آ جائے کہ میں تیری قربت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں, وہ تڑپ رہا ہے. ایسے تڑپنے والوں کی تعداد ہے بہت کم, مگر حقیقت یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بھرپور طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ روزہ رکھنا ہو, نمازیں پڑھنی ہو, قرآن کی تلاوت کرنی ہو, نماز شب پڑھنی ہو, دعائیں پڑھنی ہو, بھرپور طریقے سے یہ رمضان سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فمن تطوع, جو اطمینان کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ یہ والا کام کرے. اور تطوع کا مطلب فقط روزے کی بات نہیں ہے, جو کام بھی انسان اپنی خوشی سے کار خیر سمجھ کر کرے تو اس کی بات بالکل الگ ہوتی ہے, اور جو بہت بڑا بوجھ اور ڈیوٹی سمجھ کر کرے اس کی بات الگ ہوتی ہے. روزہ اس نے بھی رکھا ہے, روزہ اس نے بھی رکھا ہے, مگر دونوں روزوں میں بڑا فرق ہو گیا. پروردگار عالم کے سامنے ایک شخص اس انداز سے جائے کہ خداوندہ میں نے ڈیوٹی پوری کر لی تھی, کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, اور ایک شخص اس طرح سے جائے کہ پروردگارا اگر تم مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھوں اور سردیوں کی راتوں میں نمازیں پڑھوں.
کتنا فرق ہے دو جملوں میں، کتنا فرق. تو انسان جب یہ عبادت کر ہی رہا ہے تو ٹینشن میں مبتلا ہو کے عبادت نہ کرے، فری ہو کے پروردگار میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں تیری خاطر یہ عمل انجام دوں. یہ خوبصورت طریقے کہاں جو پروردگار نے اختیار کیا، فقط روزے کے لیے نہیں ہے، وہ تمام عبادات کے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ سمجھو. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان سفر کر کے روزہ چھوڑ سکتا ہے. دوسرے طریقے بتائے فقہا کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقے ہیں کہ جب طریقے اختیار کر کے روزے سے چھوٹ سکتے ہیں، گناہ بھی نہیں ہوگا، مگر روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم اسے سمجھو. کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں، اس وقت تو گنجائش نہیں میرے پاس، کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک انتہائی زیادہ بینیفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہے، اخروی معاملات میں بھی. ٹائم فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ سورہ کی جب تفہیم ہوگی، اس کی وضاحت ہوگی، جو سب سے پہلا سورہ میں آپ کے سامنے شروع کرنے والا ہوں وہ سورہ الم نشرہ ہی ہے، جس میں پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ بھی. تو ٹائم فیکٹر کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر پر قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا یا رمضان کے مہینے میں نازل ہوا؟ اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا قرآن کے بارے میں. تو قرآن ایک مہینے میں نازل ہوا، ایک دن میں نازل ہوا، یا 23 سال میں نازل ہوا؟ اس کے حوالے سے بھی ذرا سی تفصیلی گفتگو ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی رسول پر؟ یہ تو بچوں کو یاد ہوگا، سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ یوم مبعث جسے کہا جاتا ہے، یوم مبعث، وہ کون سا ہے یوم مبعث؟ اچھا، اس کو ذرا تو اور آسان بنانا پڑے گا. 27 رجب کی تاریخ، 27 رجب کی تاریخ یہ یوم مبعث کے طور پر منائی جاتی ہے. یوم مبعث کا مطلب کیا ہے؟ اس دن اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا، یعنی اپنی پیغمبری کا اعلان انہوں نے اس دن کیا. اور پیغمبری کا اعلان کس دن کیا؟ اقرا باسم کا لذی والی آیت کے بعد. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا وہ 27 رجب والی رات میں نازل ہوا؟ سب سے پہلے نہیں، وہی تو وہاں پر نازل ہوئی، کیا ہوا؟ یہ کچھ نکات ہیں جن کو مفسرین نے کسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. دو الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن، ایک تو یہ ہے کہ انزلا، انزلا کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا. دوسرا مطلب ہوتا ہے تنزیل، تنزیل القرآن، تنزیل کا مطلب یہ ہے نازل کرنا. کیا ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق ہے؟ اچھا، اردو زبان میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ہم ان الفاظ کا بالکل پراپر استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جانتے نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. الفاظ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں بالکل پراپر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم وجہ نہیں جانتے کہ ہم یہی والا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ کے پاس امداد مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے اس کو منع کر دیا، دوسرے دن پھر آ گیا، آپ نے پھر منع کر دیا، تیسرے دن پھر آ گیا، آپ نے پھر منع کر دیا، کئی دن وہ آتا رہا، آپ نے منع کر دیا. ایک دن غصے میں آ کر آپ نے اس سے کہا کہ بھائی کیا تم روز روز آ جاتے ہو؟ روز روز، یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ غصے کے عالم میں وہ کہے گا کیا تم دن دن آ جاتے ہو. اگر دن دن کہے تو دن کا مطلب ہی روز ہے اور روز کا مطلب ہی دن ہے، مگر کوئی دن دن نہیں کہتا، روز روز کہتا ہوں کیا تم روز روز آ جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ کچھ لینگویج کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کیسا کیوں ہے. یہاں روز روز ہی کا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے، دن دن کا لفظ کیوں نہیں بولا جا رہا ہے؟ اور بھی بہت ساری مثالیں مختصر کروں گا.
قرآن مجید کی دو لفظ استعمال کر رہا ہے انزلہ امنا انزل دوسرا ہوتا ہے تنزیل. اب مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نہ انزلہ کا لفظ آئے اس کا مطلب ہے کہ ایک دم اتار دیا قرآن. اب یہ ایک دم اتارنے والی بات جہاں پر آئے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ قلب پیغمبر ہوگا یا لوح محفوظ ہوگا. کہ یہاں پر پروردگار نے جو قرآن اتارا یہ یکدم اتارا ہے, لوح محفوظ پر ایک ساتھ پورا قرآن اتار دیا, رسول کے قلب پر ایک ساتھ پورا قرآن اتارا. مگر جہاں تنزیل کا لفظ آئے وہاں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اتارا ہے, وہاں مطلب ہے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ قرآن اتارا گیا ہے. تو یہ دو الفاظ ہیں جن کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں قرآن کی آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے. تو اب جو آیت میں لفظ استعمال ہوا وہ کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, انزل نازل کیا گیا. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. نازل کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ یکدم کی بات ہو رہی ہے, یا تو قلب پیغمبر پر نازل کیا گیا یکدم یا لوح محفوظ پر. ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ قرآن وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے اور واضح علامت بتاتا ہے, واضح طور پر جدا کرتا ہے حق اور باطل کو. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل واضح طور پر جدا کر دینے والی ہے حق اور باطل کو. اب آئیے پھر دوبارہ رمضان کے بارے میں, فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو, تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کا مشاہدہ کرے. مشاہدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا, خلاصہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پالے, تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پالے فلیصم ہو, اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزہ رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے, اور ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو اتنے ہی دنوں کی تعداد میں پھر دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اور دیکھو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ارے بھائی یہ کیسی آسانی ہے, صبح سے شام تک بھوکا مار دیا, یہ کیسی آسانی ہے صبح سے شام تک کوئی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں, یہ کون سی آسانی ہو. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا. یہ بڑی عجیب آسانی ہے کہ جو ہمارا روٹین تھا کھانے پینے کا, جو ہماری آزادی تھی کھانے پینے کی, وہ آزادی سلب ہو گئی, وہ آزادی ختم ہو گئی, اور پھر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ خدا تو آسانی چاہتا ہے کوئی مشکل نہیں چاہتا. اللہ محترم اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں, اس جو یہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں روزے کے حوالے سے بہت پریشانی بہت دقت بہت مصیبت قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے, یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ روزے کے اجر سے انسان واقف نہیں, روزے کے اجر سے واقف نہیں. دنیا میں خصوصاً پاکستان جیسے ملکوں میں بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت امریکہ مائگریٹ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں, سچ بول رہا ہوں کہ نہیں, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. ایک بڑی تعداد ہے کہ جو انگلینڈ آسٹریلیا مائگریٹ کر جانا چاہتی ہے. اچھا انگلینڈ آسٹریلیا تو بہت دور کی بات ہے, یہ سارے ممالک تو ہیں ایسے, بہت سارے اس طاق میں بھی بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں سری لنکا بھی جانے کا موقع مل جائے تو ہم وہیں چلے جائیں. اتنا بیزار ہو گئے پاکستان سے, یہ کیفیت ہو گئی ہے پاکستان کی اس وقت کہ کوئی شخص کسی مقام پر خوش نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ خوش کہاں سے ہو سکتا ہے جہاں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہ ہو, انسان کو کوئی تحفظ نہ ہو, کسی طرح کا کوئی تحفظ, پیسے سارے لیے جا رہے ہوں. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو کاروباری حضرات ہوں گے جو بزنس کرنے والے ہوں گے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے. ہمیشہ ہمارے وزراء اور بیوروکریٹس ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت کم ہے, یہاں تک کہ اپنے پڑوسی ممالک کا اگر اندازہ کیا جائے تو اس میں بھی اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت زیادہ ہے. اب میں اس کو سمجھانے نہیں جا رہا, اکنامکس نہیں پڑھا رہا میں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا وہ واویلا پیٹتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت کم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی اتنا لوگ دے بھی رہے ہیں تو انہیں مل کیا رہا ہے, فقط انہیں کیا اپنی سلامتی مل رہی ہے, اپنی سلامتی بھی نہیں مل رہی ہے. تو ٹیسٹ ٹو جی ڈی پی کو آپ کمپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ٹیسٹ ٹو جی ڈی پی کمپیئر کر رہے ہیں تو سلامتی بھی کنٹرول کمپیئر کریں, دوسری سہولتیں بھی کمپیئر کریں. نہیں, وہ کبھی کمپیئر نہیں کریں. تو لوگوں کی کہتے رہتی ہے کہ یہاں سے جلدی سے باہر جائیں. اچھا, جو افراد امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کی داستانیں آپ نے بہت سنی ہوں گی. خصوصیت سے جو میکسیکو سے نکلتے ہیں تو ان کی تو فلمیں بھی بنتی ہیں بڑی بڑی, میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کی بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں. وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں, یہاں تک کہ جان کی بازی لگا کے جاتے ہیں. پاکستان کے بھی کئی افراد ایسے ہیں کہ جو ٹرالے میں بند ہو کے چلے گئے, پتا چلا کہ ٹرالا کھلا تو یہ اٹھے ہی نہیں, وہ سوتے کے سوتے ہی رہ گئے. ان کو پھر قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا پڑا. یہ کم تکلیف ہے, یہ چھوٹی تکلیف ہے. اس تکلیف کے باوجود یہ کہاں پہنچیں گے؟ یہ بلغاریا پہنچیں گے, یوگوسلاویا پہنچیں گے, ترکی پہنچیں گے, پھر اس آگے کا سفر تو بھی باقی ہے. تو اللہ نے محترم, اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں یہاں سے بائی روڈ امریکہ جانے کا اختیار دیا جاتا ہے, بلکہ حج کے لیے تو بات آپ نے سنی ہوگی کہ پیدل حج کرنا مستحب ہے, ان کا حج امریکہ میں بنا دیا جائے کہ تمہیں پیدل امریکہ جانے کی اجازت ہے, جانے چلے جاؤ. ایک بڑی تعداد ہے, اس کے لیے بھی لوگ تیار ہو جائیں گے, بڑی تعداد. تو یہ کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی زحمت نہیں, مگر وہ تکلیف محسوس نہیں کریں گے اس لیے کہ سامنے وہ گرین پاسپورٹ یا گرین کارڈ دیکھ رہے ہیں, اس کو تکلیف محسوس نہیں کریں. اللہ مطلب کبھی غور تو کریں, اس روزے کے عوض ہمیں خدا کیا دے رہا ہے, پروردگار کی طرف سے ہمیں کیا ملنے والا ہے. اگر اس کا اندازہ ہو جائے کہ روزے کے عوض پروردگار ہمیں کیا دینے والا ہے, تو انسان ساری زندگی روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. اتنے روزے رکھے. ایک بات جو خالص روزے کی عبادت کے لیے کہی گئی ہے, کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہی, کا دوسری عبادتوں کا اجر مختلف ذرائع سے بندے کو ملے گا. نماز کا اجر ملا, خمس کا اجر ملا, حج کا اجر ملا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, سچ بولنا, اچھے اعمال انجام دینا, یہ ساری چیزوں کا اجر پروردگار نے مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا اسباب رکھا ہے. روزے کے بارے میں کیا کہا؟ ایسی بات کہی ہے کسی عبادت کے بارے میں نہیں کی. وہ کیا؟ کہ روزے کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا, میں دوں گا اجر. یہ ریوارڈ پروردگار کی طرف سے. تو اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تو آسانی تو دیکھیں کتنی بڑی آسانی ہے, آسانیوں پر آسانیاں ہیں. اس کے مقابلے میں اگر یہ روزے کی عبادت کو دیکھیں, کوئی مشقت ہی نہیں ہے, کوئی تکلیف ہی نہیں. اور اسی لیے جو روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں وہ تڑپ تڑپ کے بھی روزہ پورا کرتے ہیں. مگر ہاں, اگر اسلام نے منع کر دیا ہے پھر ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اسی دعا کے ساتھ آج اپنی گفتگو ختم کرنے پر, پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ, ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. حاضرین محفل, بانیان محفل, اس مجلس و پروگرام کے برپا کرنے میں جن جن افراد نے تعاون کیا ہے, پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں, بالخصوص ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں, تمام مومنین کی حفاظت فرما, ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو حج و زیارات کے متمنین کی نیک خواہشات کو پورا فرما. ماہ صیام انتہائی بابرکت مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. پروردگارہ اس مہینے کی ساری برکتوں, سعادتوں, رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کو امام کے عوام و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.